الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا آمين يا رب العالمين اگر آپ کو شاید اندازہ بھی ہو گیا ہو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہلکا سا بخار بھی ہے اور بہت شدید تکان اور اس میں لال ہے اس لیے کہ پچھلے تین دن میرے راولپنڈی اسلام آباد میں بڑی سخت مشقت میں گزرے ہیں ایک تو اب جیسے عمر بڑھ رہی ہے قوت کار کم ہو رہی ہے اور سفر کے دوران جو اپنے معمولات بدل جاتے ہیں پہلے طبیعت اس کا اثر زیادہ قبول نہیں کرتی تھی لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ طبیعت متاثر ہوتی ہے پھر یہ کہ جب بھی کہیں جانا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اب ان تین دنوں میں ایک تو ہمارا جلسہ عام جو ہم نے جلسے شروع کیے ہیں تنظیم اسلامی کے تحت اس میں راولپنڈی کا جلسہ عام تھا پرسوں رات دو گھنٹے سے زائد وہ تقریر نہیں پھر کل صبح ایک بڑی طویل نشست تھی سوال جواب کی جو حضرات اس میں شریک رہے تھے انہیں ہم نے وقت دیا تھا کہ مزید اگر وضاحت مطلوب ہے تو تشریف لائیں پھر ایک تقریر قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوئی وہ بھی طلبہ کا ماحول پھر ان کے سوالات اسلام کا معاشی نظام جو بھی اس تقریر کا موضوع تھا اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر سوالات جو ہیں بے تحاشا سامنے آتے ہیں پھر ایک میٹ دی پریس کلب پروگرام ہوتا ہے، میٹ دی پریس کلب پنجی کے تحت یہ پروگرام تھا، اس میں پھر تقریر بھی تھی اور پھر صحافیوں کے سوالات، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں. پھر ہمارے جو راولپنڈی اسلام آباد کی تنظیم کے امیر ہیں، ان کی صاحبزادی کا نکاح تھا، ایک تقریب وہاں ہوئی، ایک بہت مفصل انٹرویو نوائے وقت کے نمائندگان نے لیا. اس طرح سے یہ تین دن جو ہے بہت ہی شدید مشقت میں گزرے ہیں. اور بات یہی ہے کہ میں وقت پر تو کچھ اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے میں جھیل جاتا ہوں، لیکن یہ کہ بس رات واپسی ہوئی ہے 10:30 بجے، تو اس کے بعد سے طبیعت بالکل ڈھیر ہو گئی. اس وقت بھی کافی ادویات وغیرہ صبح سے پے بپے استعمال کی ہیں، اور یہ جو ادویات ہوتی ہیں یہ پھر میری طبیعت میں ایک روک پیدا کر دیتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے تلاوت کے دوران بھی دقت ہو رہی تھی. بہرحال جیسے تیسے حاضر ہوا ہوں. پچھلے جمعے میں ایک سوال سامنے آیا تھا، یہ دیت کے قانون سے متعلق جو ہمارے ہاں ہنگامہ ہوا اور ہڑتال ہوئی، اگرچہ وہ ہڑتال ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی وہ مسئلہ جو ہے زیر غور ہے. آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے اس کے دوبارہ اسے ریفر کیا گیا ہے، وہ اس پر غور کر رہی ہے. وہ ہڑتال ابھی کچھ پورے طور سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور ہڑتال جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو ملکی حالات میں جو ایک ٹرن آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کرنی ہے. لیکن چونکہ میں نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ اس دیت سے متعلق جو سوال تھا اس کا میں جواب آج پیش کروں گا، تو سب سے پہلے میں اسی موضوع کو لے رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے سورہ نساء کا یہ 13واں رکوع اس وقت تلاوت کیا ہے. یہ کل 5 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی آیت جو بڑی طویل آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، وہ کل کی کل قتل خطا کے ضمن میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر مشتمل ہے. تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میری چونکہ ایک رائے ہے، میری تشخیص ہے، میرا تجزیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اصل کمی جو ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کے ارادے کی کمی ہے. یہ بحث کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تفصیلی احکام کیا ہے، یہ در حقیقت اس وقت مفید ہوتی ہے جبکہ ارادہ پہلے پیدا ہو چکا ہو کہ مجھے مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے. جب تک یہ ارادہ نہیں ہے آپ لاکھ جو ہے موتی بکھیرتے رہیے فقہ کے اور قانون کے، کچھ حاصل نہیں. یہی معاملہ جیسے کہ ایک فرد میں ہے اسی طرح ایک قوم ایک معاشرے میں ہوتا ہے. جب تک کہ ایک اجتماعی طور پر کسی معاشرے میں دی ول ٹو لیو ایز مسلم اینڈ ڈائی ایز مسلم یہ ارادہ پیدا نہ ہو جائے، عزم مصمم کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے، اس وقت تک ان بحثوں کے اندر پڑنا جو ہے وہ کچھ زیادہ مفید نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل مفید نہیں، بہرحال مسائل ہیں، وہ دین کا حصہ ہے، احکام ہے شریعت کے، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نفع سے اور فائدے سے بالکل خالی ہوگی، لیکن یہ کہ اتنی مفید نہیں. اصل جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دلوں میں ایمان پیدا ہو، ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو، ایک جذبہ ابھرے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. معاشرے میں بالعموم بھی کم سے کم یہ ارادہ تو پیدا ہو جائے کہ ہمیں مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے. لیکن یہ کہ ایک فعال طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی معتبر ہو، کافی ہو، جو صرف اس پر اکتفا نہ کرے بلکہ تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے اس دین کو قائم کرنے کے. یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور آج کے رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے. یہ دو لیولز ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی جگہ پر طے کر لیا کہ ہمیں اسلام پر چلنا ہے، مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے. ایک یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ طے کر لیا جائے کہ تن من دھن لگا دینا ہے اسلام کو نافذ کرنے میں. یہ دو درجے بڑے مختلف درجے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو پہلا درجہ ہی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کم سے کم یہ کہ مؤثر حد تک موجود نہیں ہے. وہ اگر پیدا ہو جائے اور پھر ایک معتبر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، تب کہیں وہ تبدیلی برپا ہوگی جس سے ابھی میرے ساتھی اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رہے تھے، یا آپ اقامت دین کہیں، یا نظام مصطفیٰ کا قیام کہیں، یا نظام اسلامی کا نفاذ کہیں. عباراتنا شتا و حسن کا واحد، یہ اصطلاحات مختلف ہیں، مفہوم ان سب کا ایک ہی. بہرحال جو میری یہ رائے ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں نے اسلامی فقہ کا مطالعہ بہت کم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں ان معاملات میں رائے دینے سے احتراز کرتا ہوں. جب کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر تو بہرحال آدمی کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. اسلامی قوانین کے بارے میں بھی اصول و مبادی اور ان کی حکمت ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ میرا موضوع بھی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے جزیات و تفاصیل. یہ در حقیقت میرا موضوع نہیں رہا میرے مطالعے کا، اسی لیے اس قسم کے مسائل میں آپ کے علم میں ہے، جب بھی کبھی کوئی سوالات بھی ایسے آتے ہیں تو میں معذرت کرتا ہوں کہ یہ مفتی حضرات سے پوچھے جائیں. پچھلی مرتبہ جب سوال آیا، اگر وقت ہوتا تو چند باتیں میں اس وقت عرض کرتا، وہ میرے ذہن میں اس وقت بھی تھی، لیکن یہ کہ وقت بھی نہیں تھا، اور پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ میں پہلے وہ جو آرڈیننس ہے اس کو بھی پڑھ لوں، اس کے تفاصیل میرے سامنے موجود ہوں، اور پھر فقہ اسلامی میں اس کے بارے میں جو مختلف صورتیں ہیں، جو احکام ہیں، ان کا بھی مطالعہ کر لوں، تب میں یہاں کوئی بات عرض کروں. لیکن اس ہفتے کے دوران مجھے اس کا بھی موقع نہیں ملا ہے، بہت ہی سرسری طور پر چند باتیں میں دیکھ سکا ہوں، بہرحال اس کی بنا پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات تو آپ سب حضرات کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی کہ ایک لفظ قتل جو ہے اس کی شریعت اسلامی میں تین صورتیں ہیں، ایک قتل عمد ہے، ایک قتل خطا ہے، اور ایک بین ہے شبہ عمد، جس میں مشابہت پیدا ہو جائے کہ یہ ارادتاً قتل کیا گیا. قتل عمد میں اسلامی شریعت میں اس کی ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ کسی ایسے آلے سے وہ قتل کیا گیا ہو کہ جو بالعموم قتل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جسم کو چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر ایسا آلہ استعمال نہیں ہوا ہے تو اس بات کا گمان ہو جاتا ہے کہ ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ قتل ہو گیا ہے، تاہم اس کے اندر جو اور قرائن ہوں گے وہ قرائن یہ ثابت کریں گے کہ یہ شبہ عمد ہے، اگرچہ پوری طرح یہ قتل عمد کی ڈیفینیشن کے تابع نہیں، لیکن شبہ عمد ہے کہ اس کے اندر مشابہت پیدا ہو گئی ہے قتل عمد سے. اور ایک ہے قتل خطا، جس میں کہ بالکل واضح ہو کہ کوئی ارادہ نہیں تھا، بالکل اتفاقی طور پر ہو گیا ہے، کوئی شکاری شکار کھیلتے ہوئے گولی چلا رہا تھا، ہرن پر لگ گئی کسی انسان کو، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، کھیتوں میں کوئی کام کر رہا تھا، گولی اسے جا لگی، یا کسی پرندے پر گولی چلائی گئی تھی، کہیں کسی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے کسی انسان کو جا لگی. یہ جو ہے قتل خطا ہے. ان تینوں جو قسم کے قتل ہیں ان کے احکام مختلف ہیں. اب آگے چلیے، مقتول بھی چار قسموں کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ مقتول مسلمان ہے، ایک یہ کہ مقتول غیر مسلم ہے لیکن ذمی ہے، اسلامی ریاست کا میں وہ آباد ہے، اہل ذمہ میں سے. ایک یہ ہے کہ وہ ذمی تو نہیں ہے لیکن اس کی حکومت کے ساتھ یا اس کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، معاہد ہے یا مصالح ہے جس نے کہ صلح کی ہوئی. چوتھے یہ کہ وہ حربی ہے، کافر ہے اور حربی ہے. تو چار شکلیں ہو گئی مقتول کے اعتبار سے. اب دیکھیے کہ مسلمان ہے مقتول، اس کی بھی تین شکلیں ہیں. قتل خطا کی بات کر رہا ہوں، اب قتل عمد کی نہیں، قتل خطا ہے، اس میں مسلمان جو ہے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں. یا وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے، یا یہ ہے کہ وہ ہے تو مسلمان لیکن یہ کہ اسلامی ریاست میں نہیں رہتا، کہیں اور رہتا ہے، اور وہ کافرانہ قانون ہے یا کافر قبیلہ ہے اس میں وہ رہتا ہے، اور اس کافر قبیلے کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن رہتا ہے کسی کافر قبیلے میں یا کافر علاقے میں، اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے. اب یہ تین شکلیں جو ہے آخری، اس پر یہ آیہ مبارکہ ہے. اب اس کو سمجھیے، قرآن مجید نے کس قدر وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے. فرمایا ما کان للمؤمن یقتل مؤمنا الا خطا. یہ تو کسی مومن کے لیے روا ہی نہیں ہے اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کسی مسلمان سے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر خطا اتفاقاً غیر ارادی طور پر. یہ تو گویا کہ تمہید ہوئی کہ مسلمان معاشرے کی اصل کیفیت جو مطلوب ہے وہ کیا ہے. اب اس کا اگر تقابل کریں آپ اپنے معاشرے سے تو جو قتل ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہوتے ہیں اور انسانی جان جو ہے وہ مچھر کی جان کے برابر ہو چکی ہے, اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ یہی ایک انڈیکس ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلام سے بالفعل کتنی دور. چنانچہ اس آیت کے بعد والی آیت جو ہے میں اس کا ترجمہ کر دوں, مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا تو پھر بدل جو ہے, اس کی جو جزا ہے اللہ کے ہاں, اس کی جو سزا ہے وہ تو یہ جہنم, اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر مسلط ہوگی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے تو بڑا بڑا عذاب جو ہے مہیا کیا. یہ اس کی اخروی سزا بیان ہو رہی ہے یہاں. جہاں تک کسی مسلمان کے آمدن قتل کا دنیا کی سزا کا معاملہ ہے, وہ سورہ بقرہ میں قصاص کا حکم آ چکا ہے. وہاں تو تین صورتیں ہیں, یا تو مقتول کے ورثہ معاف کر دیں قاتل کو, انہیں حق حاصل ہے, یا مقتول کے ورثہ دیت لیں وصول کر لیں خون بہا لے لیں, یا پھر مقتول کے ورثہ اس پر اصرار کریں مصر ہو کہ ہم تو جان کے بدلے میں جان ہی لیں گے. تو اسلامی ریاست کا وہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے. حکومت اور ریاست جو ہے یہ مقدمہ جو ہے سٹیٹ ورسز فلاں نہیں ہے, بلکہ یہ در حقیقت ہے مقتول کے ورثہ اور قاتل کے درمیان. یہ قابل راضی نامہ بھی ہے اگر آپ وہ لوگ آپس میں مصالحت کریں, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. قتل در قتل, جوابی قتل کا سلسلہ جو چلتا ہے اس کو روکنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ یہ صورت بھی پیدا ہو جائے, اس لیے کہ مقتول کے ورثہ کو بھی جب یہ احساس ہو جائے کہ اس قاتل کی جان اب ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم چاہیں تو جان بخشی کر دیں, ہم چاہیں تو اس کی جان لے لیں, اس سے واقعہ یہ ہے کہ احساسات کے اوپر ایک بڑا سکون جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ معاف کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت سے اعتبارات سے روحانی رفعوں کا ذریعہ بھی بنے گا. پھر وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کو تو خرید لیا, گھر خرید غلام بنا لیا اس قاتل کو. اس کی زندگی میں کیا انقلاب آ جائے, کیا تبدیلی آ جائے اسی ایک مرحلے سے. تو یہ تمام حکمتیں اس میں موجود ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیت میں کسی مسلمان کے قتل عمد کی جو اخروی سطح ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ جہنم, جہنم میں بھی خلود, پھر اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت, بہت بڑا عذاب. آپ اندازہ کیجئے آیت کا کہ ایک ایک لفظ کے بعد پھر اور لفظ, پھر اس کا اور اضافہ, تاکہ ایک جو کیومولیٹو ایفیکٹ ہے اس کا, ایک جو مجموعی اثر جو ہے وہ قلب کے اوپر اور احساسات کے اوپر شدید سے شدید تر ہوتا چلا جائے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ ہے دنیا میں کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا عمدن, یہ اللہ کے ہاں یہ اس جرم کی شناخت. لیکن خطاً اگر قتل ہوا ہے جس میں کوئی ارادہ نہیں تھا, ڈرائیور جا رہا تھا اپنی گاڑی لے کر, اچانک ہی کوئی جھاڑیوں میں سے کوئی نکل آیا انسان, اب وہ بریک بھی لگاتا ہے لیکن بہت زیادہ بریک لگانے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے. اور ایسے معاملات میں آپ کو معلوم ہے کہ اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے کہ آدمی ناپ تول کر کے اور وزن کر کے فیصلہ نہیں کرتا, وہ تو ایک ریفلیکس ایکشن ہے, اور اس میں یہ کہ کسی کی جان بھی چلی گئی. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی, اس کی کوئی رنجش نہیں تھی. یہ جو قتل خطا کی شکل ہے, اب اس پر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب اس کی سزا یوں سمجھ لیجئے, اگرچہ یہاں پر لفظ سزا جو ہے تھوڑا سا طبیعت کے اوپر گرہ گزرتا ہے کہ یہ اس کا کس میں جرم کوئی ہے نہیں تو سزا کا لفظ استعمال نہ کیجیے. یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں قانون کی جو حکمت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قانون کے ذریعے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو اس سے عبرت ہو
اور لوگوں میں بحثیت مجموعی احتیاط پیدا ہو جائے، لاپرواہی نہ ہو. نمبر دو یہ کہ جو مقتول ہے اس کو کسی درجے میں تو کمپنسیٹ کیا جائے، آخر وہ کسی گھر کا چراغ تھا، کسی خاندان کا ہو سکتا ہے کہ وہی ارننگ ہینڈ ہو، وہی سپورٹر ہو، تو کوئی دل جوئی، کوئی ان کے ساتھ جو ہے ان کے نقصان کی تلافی کی شکل اختیار کی جائے. بہرحال یہ ہے اصل مقصد. تو فرمایا فتحریر رقبت مؤمنہ، تو اس کے لیے ایک سزا تو کہہ لیجئے یا ایک چیز جو اللہ نے تجویز فرمائی، لفظ سزا اگر یہاں پر آپ نہ بھی پسند کریں، کہ وہ کسی مومن مرد غلام یا مومن لونڈی قمیض کو آزاد کرے. ودیت المسلمت اللہ دی، اور دیت ادا کرے اس کے ورثہ کو، جو بھی مقتول ہے اس کے جو وارث ہیں ان کو دیت ادا کرے. الا یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دے، معاف کرنے کا انہیں اختیار حاصل ہے. اگر مقتول کے ورثہ کئی ہیں، ان کے جو حصے ہیں معین ہیں، کوئی شخص چاہے تو اپنا حصہ معاف کر دے، اتنی ہی تکلیف ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ سب کے سب آمادہ ہو جائیں معاف کر دے، اگر نہیں تو پھر انہیں دیت جو ہے وہ دینی پڑے گی. اب آپ نے اس میں دیکھا کہ دیت کے ساتھ مزید یہ احساس کہ مجھ سے گناہ ثابت ہو گیا، اگرچہ ارادہ کوئی نہیں تھا اس کا، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ اگر غیر ارادی طور پر، اتفاقی طور پر کوئی انسان زہر کھا لیتا ہے تو اس کے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، تو میں نے تو اتفاق اور غلطی سے زہر کھا لیا تھا، تو مجھ پر موت کیوں آتے ہو. اسی طریقے سے چاہے اتفاق ہوا، معاشرے پر اس کے اثرات وارد ہوئے اور آپ کی وجہ سے ہوئے، آپ کے ذریعے سے ہوئے، لہذا ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ مجھ سے ایک گناہ ثابت ہوا ہے، مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، معاشرے کے کسی ایک طبقے کو، ایک حصے کو، کسی خاندان کو میرے ذریعے سے نقصان پہنچا ہے. تو یہ احساس ایسا ہے کہ اس کا اب دو ہی حصے اس کے، کہ ایک تو مقتول کے ورثہ کو دیت بہت پہنچائی جائے، یہ ان کی دل جوئی، ان کے نقصان کی تلافی کا ذریعہ ہے. مزید یہ کہ ایک مومن، ایک مومن کی جان چلی گئی ہے تو ایک مومن غلام یا قریض کو آزاد کیا جائے، یہ گویا کہ جان کے بدلے جان کی بھی ایک شکل ہو گئی، اور اس طرح ایک اور مزید جو ہے حکمت اسلامی قانون میں پیدا ہو گئی کہ وہ جو بیچارے دبے ہوئے پسے ہوئے جو غلام تھے، اب ظاہر بات ہے کہ غلام ہوتے تو وہی تھے کہ جو مال غنیمت میں اور جنگی قیدی بن کر آتے تھے، لیکن وہ اگر مسلمان بھی ہو جاتے تھے تو غلام رہتے تھے، ورنہ تو صرف وہ آزاد ہونے کے لیے وہ اسلام کا اعلان کرنے کے، لیکن یہ کہ اگر وہ مومن ہو گئے ہیں تو اب ان ذرائع سے ان کی آزادی کی شکل جو ہے شریعت میں پیدا کی گئی ہے. یہ گویا کہ ایک کفارہ ہو جائے گا ان کے گناہ کا، کہ جو ان سے ایک خطا سرزد ہوئی، چاہے ارادہ نہیں تھا. دیکھیے ارادے کے نہ ہونے کے باوجود یہ تو ہو سکتا ہے کہ احتیاط کی کمی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جس رفتار سے آپ کو چلنا چاہیے تھا آپ اس سے رفتار سے زیادہ جا رہے ہو، یہ سارے امکانات موجود ہیں. یہ کہ آپ کی کوئی دشمنی اس مقتول سے نہیں تھی، اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ اپنی جگہ پر، لہذا اعصاب کے اوپر بھی ایک سیلف ریسٹرینٹ پیدا کرنے کے لیے، ایک خود احتسابی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ دو حصے کر دیے گئے. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. اب یہ دوسری شکل ہوئی، اس قبیلے سے ہے، اس قوم سے ہے کہ جو مسلمانوں کا دشمن ہے، حربی ہے، لیکن وہ خود مسلمان تھا. یہ وہ حالات ہیں کہ جب کہ عرب کے مختلف قبائل میں لوگ ایمان لے آئے تھے، انہیں حکم یہ تھا کہ ہجرت کریں اور مدینے آ جائیں. اب اگر وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو مسلمان مومن ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے کافروں میں. اب اگر دیت دی جائے گی تو کافروں کو فائدہ پہنچا، اس کے ورثہ کافر ہیں، لہذا اس صورت میں فرمایا گیا وہ مومن فتحریر رقبت المؤمن، تو صرف ایک غلام یا قنیز کا آزاد کر دینا کافی ہو جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ حربی کافر ہے، ان کو تو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، ان کے ساتھ تو ہماری وار ڈکلیئرڈ ہے، لہذا اس کے معاملے میں اب یک طرفہ معاملہ رہ گیا کہ وہ جو کفارہ ہے وہ تو ادا کرے، یعنی ایک مسلمان غلام یا قنیز کو آزاد کرے. اب تیسری شکل ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ کسی ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اگرچہ کافر ہے لیکن اس کے اور مسلمانوں کے مابین معاہدہ ہے، میثاق ہے، یہ معاہد ہے، انہوں نے کوئی صلح کی ہوئی ہے، میثاق ہے، فدیت المسلمت الى اہلہ و تحریر رقبت المؤمنہ، تو وہی حکم ہو جائے گا، وہ دیت اب دینی پڑے گی چاہے وہ کافروں کو جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ کافر قبیلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ صلح پر ہے، اعتبار نہیں ہے، حرمی نہیں ہے، لہذا اس کے جو بھی ورثا ہیں ان کو وہ دیت دی جائے گی. فمن لم یجد، اب دیکھیے جو تو تھا حقوق العباد کا معاملہ اس کو معین کر دیا، ایک اللہ نے اپنے لیے حق رکھا تھا جو کفارہ گناہ کا تھا کہ وہ کسی مومن غلام یا مومن کنیز کو آزاد کرے اگر کسی شخص میں اس کی استطاعت نہیں ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، تو پھر اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے توبہ پہ، 60 روزے متواتر، بیچ میں اگر کہیں رکھنا پیدا ہو گیا، کوئی وقفہ آ گیا، تو پھر اثر نو گنتی شروع ہوگی، 60 روزے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ کے قبول کیے جانے کا ذریعہ ہے، توبہ من اللہ، تاکہ یہ محسوس ہو کہ کسی مومن کا قتل ہو جانا چاہے آپ کا ارادہ نہیں تھا، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ بحثیت مجموعی جب کسی معاشرے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس سے جو امن اور چین پیدا ہوگا، جو سکون پیدا ہوگا، یہ احترام جان، آدمیت احترام آدمست، تو آدمی کی جان کا احترام جو ہے اس کا یہ ہے وہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کے توبہ کے قبول ہونے کی یہ شکل ہے کہ یا تو وہ ایک مسلمان غلام کو یا کنیز کو آزاد کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی توفیق نہیں ہے، تو پے بپے دو مہینے کے روزے رکھے، توبہ من اللہ وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے ہر فرمان کے اندر تمہاری مصلحت ہے. جیسے کہ وہ جو قانون قصاص بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے، اگر تمہیں عقل ہے اے ہوش مندو تو جان لو کہ قصاص میں زندگی ہے، معاشرے کی درستی، معاشرے میں امن اور چین اور سکون قصاص کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ضمن میں البتہ ایک بات جو بہت زیادہ لوگوں کی پریشانی کا سبب بنی ہے، میں اس میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رہیں. ایک تو یہ کہ جو ساری گفتگو اس دوران میں ہوتی رہی ہے وہ قاتل جس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، جس کے ذریعے قتل ہو گیا، اس کے لیے تو ہمدردی کی باتیں، اب یہ وہ ڈرائیور ہے وہ کہاں سے پیسے لائے گا، اب وہ اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اس طریقے سے تو نظام چل ہی نہیں سکتا، ایک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شریعت کا کتنا کچھ احترام دلوں میں موجود ہے. جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، بے نظیر کو تو موقع مل گیا، فوراً دیکھو میں نے جب کہا تھا یہ دیت وغیرہ کے قانون کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ غیر فطری ہے اور وحشیانہ ہے، تب تو میرے خلاف بڑا جو ہے ادم مچایا تھا، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ صورتحال جو ہے، ان کو تو موقع ملا یہ کہنے کا، لیکن یہ کہ اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی کتنا کچھ احترام ہے اسلام کا اور شریعت کا، کس طرح زبانیں کھل گئی ہیں اعتراض اور تان کی. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کا قصور تھا یا نہیں تھا، وہ جو مقتول ہے اس کے ورثا کا کیا قصور تھا، وہ جو نقصان انہیں ہوا ہے، جو صدمہ سے وہ دو چار ہوئے ہیں، ان کے اعتبار سے کیوں نہیں غور کرتے، ان کا جو چراغ گل ہوا ہے، ان کے ہاں جو نقصان پیدا ہوا ہے، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، کوئی بوڑھے والدین کا سہارا جو ہے اسائے پیری وہ گویا کہ چھن گیا ہے، یہ ساری چیزیں ادھر سے کوئی نہیں سوچتا. تو اسلام نے اول تو اصل سے جو پیش نظر رکھی ہے وہ یہ کہ ان کی مسئلہ، ان کی دلجوئی ہو جائے، کچھ کمپنسیشن، کچھ تلافی، کچھ انہیں مل جائے، تاکہ یہ ہے کہ فوری طور پر جو ایک صدمہ آتا ہے، رفتہ رفتہ تو بہرحال انسان جو ہے پھر ایڈجسٹ کر لیتا ہے، خاندان بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن فوری طور پر ان کی دلجوئی کا اور ان کے ساتھ کچھ کمپنسیشن، ان کے نقصان کے تلافی کی صورت ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اس سے بحثیت مجموعی معاشرے کے اندر یقیناً ایک احتیاط کی کیفیت پیدا ہوگی، ڈرائیور بھی اب سوچ سمجھ کر بیٹھے گا اسٹیئرنگ کے اوپر کہ میں نے مہارت حاصل کر لی ہے کہ نہیں. وہ رشوت دے کر اور ڈرائیونگ لائسنس لے کر نہیں بیٹھے گا. کوئی کلینر نہیں شوقیہ بیٹھ جائے گا کہ استاد جی تسی سو جاؤ کہ میں ہوں چلنا لے کے گڈی, چاہے وہ 400-500 من کا جو ہے وزن اس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹرک کے اوپر. یوں سمجھیے کہ وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ موت کا ایک آلہ ہے. اور لیکن یہ کہ آرام سے بیٹھ گئے کلینر صاحب, نہ ان کے پاس لائسنس ہے نہ کچھ ہے, گاڑی چلا رہے ہیں, کئی کئی سو میل چلا رہے ہیں, تھک گئے ہیں, نیند کے مارے برا حال ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر جو اوور ٹیکنگ ہے, ایک ایک مسافر کے لیے جس طریقے سے یہ بسیں ایک دوسرے سے آگے نکلتی ہیں, اور عام طور پر مسافر کانپ جاتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے, کرتے یہ ساری چیزیں سامنے رکھیے تو خود بخود اس سے ایک ریسٹرینٹ ہوگی. لائسنس دیکھے گا جو بھی کوئی ملازم رکھے گا, وہ اندازہ کرے گا کہ واقعتاً یہ جینوئن لائسنس ہے, اس کا تجربہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے کے اندر ایک رفتہ رفتہ ایک حکم کی جو اس کی تنفیذ ہے اس سے بہت سا خیر وجود میں آتا. میں نے تو بارہا وہ حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مکر اربعین لیلہ. اگر تو ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, تو آپ کا ایک ایک لفظ, آپ کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے واجب الاحسان واجب العمل, یقیناً اس سے خیر اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. البتہ جو اسلامی قانون کا ایک جز تھا, یہ معلوم ہوا ایک مضمون کے ذریعے سے کہ یہ آئیڈیالوجی کاؤنسل نے جو مسودہ اس قانون کا بنایا تھا, نہ معلوم کسی نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے, اس کا ایک اہم جز ثابت کر دیا جس کی وجہ سے یہ سارے مغالطے پیدا ہوئے. اب یہ کہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے, نا علمی میں کیا ہے, نا سمجھی میں کیا ہے, اس لیے کہ ہمارے وزارت کے قانون میں تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کیا پتا کہ میں نے ہیرا پھینک دیا کہ کنکر پھینک دیا, کسی شے کو بحثیت مجموعی دیکھا نہیں, یہ تو کوئی خاص اس میں ضروری بات نہیں ہے, وہ انہوں نے اٹھا کر پھینک دی, انہیں کیا پتا تھا کہ یہ اس کی جان ہے اس قانون کی. تو اس کے اصل مسودے میں ایک تصور موجود تھا جو اسلامی قانون کا جز ہے. اب جب وہاں ایمرجنسی ہو گئی, صورت یہ بنی کہ وہ سارا معاملہ جو ہے مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا اور سپریم کورٹ کی جو اس میں اپیل تھی اس سب کے سے مراحل حفظہ طے کر کے, لیکن یہ کہ ایمرجنسی ہو گئی کہ اب صدر صاحب کے دستخط نہ ہوتے تو گویا کہ وہ ایک خلا پیدا ہو جاتا, لہذا رات کو 11:30 تو صدر اسحاق صاحب کو, غلام اسحاق صاحب کو جگا کر دستخط کرائے گئے. وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے, نیند کی حالت میں, وہ اس قانون کو پڑھنے کی پوزیشن میں بھی تھے کہ نہیں تھے, اور جنہوں نے مرتب کیا ہے انہیں یا تو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے اس میں سے کیا چیز چھین لی, اس کی جان ہی نکال کر رکھتی ہے, یا یہ کہ کسی نے شرارت کی ہے تاکہ یہ کہ ہنگامہ ہو اور فساد ہو اور شریعت کے خلاف جو ہے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور ایک رد عمل پیدا ہو, تاکہ یہ شریعت کا نام لینے والے جو ہیں یہ ان کو جو ہے دن میں تارے نظر آئے. وہ ہے اصل میں عاقلہ کا تصور. عاقلہ کو اصل میں سمجھ لیجئے, یہ بڑا بنیادی لفظ ہے. عقل جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے لیے عربی زبان سے جو لفظ لیا گیا ہے اس کا ایک لغوی مفہوم ہے. عقل ویسے تو ہے سوچ سمجھ تدبر ہوش, اس کا نام عقل ہے, لیکن عقل کا مادہ جو ہے اس کا اصل مفہوم ہے باندھنے والی شے, باندھ دینا. اس لیے کہ عقل روکتی ہے آدمی کو, ہوش میں آؤ, کہاں جا رہے ہو, خطرہ ہے. بہترین تو تعبیر ہے علامہ اقبال کے شعر میں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محل تماشائے لب بام. ابھی عقل تو سکھائے گی کہ خامخواہ موت کے منہ میں جا رہے ہو, اس وقت جان بچا لو تاکہ تم دین کی تبلیغ کر سکو. یہ تو تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جان چلی جائے گی تو پھر تبلیغ کون کرے گا. لہذا عقل تو سکھاتی ہے وہ داؤ پیچ کے جس میں حفاظت ہو تحفظ ہو, وہ رسک لینے سے روکتی ہے. عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو باندھ کر رکھتی ہے, اس کو زیادہ رسک لینے کے اوپر آمادہ نہیں ہونے دیتی. اسی میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ عقال جو کہلاتا ہے عربوں کا, یہ سر کے اوپر اپنے وہ رومال کے اوپر جو باندھ لیتے ہیں, وہ چاہے وہ اب تو بڑے سنہری قسم کے عقال بڑے قیمتی لاکھوں روپے کا ایک ہوگا جو بادشاہ صاحب پہنتے ہوں گے اپنے سر پر بادشاہ سلامت, لیکن یہ عقال اصل میں کہتے کسے ہیں؟ یہ پرانا بدویانہ تمدن جو ہے یہ اس کی علامت ہے. بدو اس کی دنیا سمجھیے کہ اونٹ ہے، اونٹ ہی اس کی جدا بھی ہے، اونٹ ہی اس کی سواری بھی ہے، اسی کا دودھ، اسی کا گوشت، وہی اس کی سواری پوری دنیا میں. اور اس اونٹ کے ساتھ ایک رسی ہمیشہ ہوتی تھی، وہ جو حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا تھا کہ یہ جو مانعین زکات ہیں اگر اونٹ دیں گے اور اونٹ باندھنے والی رسی بھی دیں گے تب بھی میں جہاد کروں گا. اگر حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی آتی تھی اور اب وہ نہیں دیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. وہ رسی کا اصل میں فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بدو اترا اس نے اونٹ کا ایک گھٹنا جو ہے، ایک ٹانگ اوپر اٹھائی، اس کا گھٹنا جو ہے رسی سے باندھ دیا تاکہ اب وہ تین ٹانگوں پر کھڑا ہے، تو وہ اچھل اچھل کر تو چل سکتا، دوڑ نہیں سکتا، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، ادھر سے ذرا اچھل کر وہ چلا گیا، کیکر کا درخت ہے اس میں سے اس نے کچھ منہ مار لیا، کچھ کھا لیا، تھوڑے فاصلے پر کچھ اور ہے، وہ چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں گیا، وہاں کچھ اس نے کھا لیا، ناشتہ کر لیا، باقی یہ ہے کہ دوڑ نہیں سکتا. یہ ہے وہ اونٹ کا پاؤں باندھنے والی رسی اقال. اب جب آیا بدو اسے آگے چلنا ہے، اس نے وہ رسی وہاں سے کھولی، اپنے سر پہ باندھ لی. یہ اقال ہے جو عربی تہذیب کے اندر اب وہ سنہری اقال بن گیا ہے. اصل میں یہ اونٹ کو کیا گھٹنا باندھنے والی رسی تھی، اس کو اقال اسی لیے کہتے ہیں. چنانچہ اس حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ ایک کوئی باہر سے آئے مسلمان صحابی حضور سے ملاقات کے لیے، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے دیکھ لیا دروازے سے کہ انہوں نے رسی نہیں باندھی اونٹ کے گھٹنے کو نہیں باندھا اور آ گئے. حضور نے پوچھا کہ تم نے اس کو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ توکل کا غلط تصور ہے، یہ تم لے رہے ہو. اے قلحا، جاؤ اپنی اس ناقا کو، اپنی اونٹنی کی جو ہے اس کا گھٹنا باندھو، ثم توکل، توکل پھر توکل کرو اللہ پر. اسباب سے بے نیازی جو ہے وہ توکل نہیں ہے. اسباب کا بھرپور استعمال ہو، اپنی امکانی حد تک سارے وسائل و ذرائع جو بھی ہوں ان کو مہیا کیا جائے، فراہم کیا جائے، استعمال کیا جائے، لیکن قلب کے اندر، دل میں، ذہن میں اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، وسائل پر نہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، میرے وسائل و ذرائع سے نہیں، اور اللہ چاہے گا تو بغیر وسائل و ذرائع کے بھی نتیجہ نکال دیں. یہ ایمان جو ہے اللہ کی ذات پر، یہ ہے توکل، یہ نہیں کہ آپ وسائل و ذرائع استعمال نہ کریں. اب یہاں سے سمجھیے عاقلہ کسے کہتے ہیں. جب ہماری یہ فقہ مرتب ہوئی ہے تو اس وقت عاقلہ کا مفہوم تھا قبیلہ، رشتہ دار. یعنی اتنا بڑا تاوان ایک شخص کے اوپر اگر آ جائے گا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کے کنبے کو، قبیلے کو، یہاں تک کہ جو معاہدہ ہوتا تھا مختلف قبیلوں کا، تو اس قسم کے تاوان جب آ جاتے تھے تو دوسرا قبیلہ بھی ادا کرتا تھا کہ میں اس قبیلے کا معاہد قبیلہ ہوں، حصہ دینا پڑے گا. تو یہ در حقیقت اس ایک شخص کے اوپر سارا تاوان ڈال دینا نہیں تھا، بلکہ اس میں عاقلہ، اس کا پورا، جس میں وہ بندھا ہوا ہے، وہ جو معاشرتی بندھن ہے، جو سوشل ٹائز ہیں اس کی، کہ جن کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے، وہ پورا عاقلہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا کہ اس نقصان کی تلافی کرے. اور اس میں اب آئیڈیالوجی کاؤنسل نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ عاقلہ سے مراد صرف خاندان نہیں، اس لیے کہ خاندانی نظام اب ٹوٹ پھوٹ گیا، اب ہمارے نظام جو ہے اور ہے جو اس کی جگہ پر آ گئے ہیں. کوئی ادارہ ہے، اس نے کسی کو ملازم رکھا ہوا تو اس ادارے کے اوپر بھی تاوان آئے گا، اگرچہ وہ ذاتی طور پر وہ بھی اسکاٹ فری نہیں ہوگا، اس کو بھی دینا ہوگا اس میں سے حصہ، اتنا حصہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا تو اس کے اندر احساس و ذمہ داری پیدا ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا کہ ایک ہی شخص کے اوپر سارا جو ہے وہ تاوان نہ آ جائے، بلکہ معاشرے میں کوئی ادارہ ہے، کوئی انجمن ہے، یا یہ ہے کہ یہ اپنی کوئی ایسوسیشن بنا لے، میوچل فنڈ بنا لے، اس میوچل فنڈ میں سے وہ اس کو پے کر دے، تاکہ یہ کہ جو بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ رقم دینی آئے گی تو لازماً پورے کے پورے اس نظام کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا ذمہ داری کا، اور پھر یہ کہ اس کے اندر اصلاح جو ہے وہ خود بخود ہوتی چلی جائے گی. یہ اس قانون کا وہ جزو لازم تھا، وہ حصہ تھا. جب وہ آرڈیننس مرتب ہوا تو اس میں سے وہ نکال دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ محسوس ہوا کہ بس وہ ڈرائیور جو ہے وہی اکیلا رہ گیا ہے اس پورے تاوان کو دینے والا. اور یہ ظاہر بات ہے ہر معقول آدمی کہے گا کہ کون ڈرائیور اتنی بڑی رقم ادا کر سکتا ہے؟ وہ جو 1000, 1200, 1500, 2000 کی تنخواہ بھی اگر ہو کسی بس ڈرائیور کی، آخر وہ کتنا کہاں سے لے آئے گا اتنا تاوان؟ اتنی تنخواہ کے اوپر جو شخص کام کرتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے کہ یہ تاوان بھر سکے. تو یہ بات جو ہے معقول بات ہے، اور اس کا جو ہے اب پوری وضاحت ہو گئی ہے مختلف مضامین کے ذریعے سے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کمی جو رہ گئی تھی آئیڈیالوجی کاؤنسل اگرچہ اس وقت ذرا بدل گئی ہے، یہ آئیڈیالوجی کاؤنسل اور تھی جس نے کہ وہ مسودہ مرتب کیا تھا، اب یہ نئی آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں معین کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پہلے سے وہ ایکسرسائز ہو چکی ہے، بہت سی محنتیں ہوئی بھی ہیں اور اس کے اندر وہ جو اب کام ہو چکا ہے، جب بھی ارادہ پیدا ہو جائے گا تو بہت سا کام ہے کہ جو اس نظریاتی کاؤنسل نے کیا ہوا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم یہ ہے کہ نظریاتی کاؤنسل میں ہمیشہ سب کی نمائندگی رہی، شیعوں کی نمائندگی بھی رہی، اہل حدیثوں کی بھی رہی، اور بریلویوں کی بھی، دیوبندیوں کی بھی، پھر یہ کہ جدید تعلیم یافتہ اسکالرس یا ججز، جیسے کہ اب تنزیل الرحمان صاحب جو ہیں، جسٹس تنزیل الرحمان صاحب وہ اس کے صدر بھی رہے، پہلے رکن بھی رہے، اور اب دوبارہ انہی کو صدر بنا دیا گیا ہے، اور میں نے اس کو بھی کاؤنٹ کیا ہے کہ اچھی علامت ہے، یہ بہت پیش رفت صحیح ہے، اس لیے کہ ایک ہی شخص ہے ہمارے ملک میں کہ جس نے اسلامی قانون کا جو ہے جج، لیکن اسلامی قانون کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ تو اوروں نے بھی کیا ہوگا، انہوں نے مرتب کیا ہے مجموعہ قوانین اسلامی جدید فارم میں، کوڈیفائڈ فارم میں انہوں نے اس کو مرتب کیا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ بہت اہلیت کے حامل شخص ہیں، اور ان کو اب جو ہے اس کا صدر بنایا گیا ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ضمن میں کسی بھی قسم کی تشویش کی قطن ضرورت نہیں ہے، اور یہ قطن پیدا نہ ہوتی ضرورت اگر اس مسودے میں سے وہ ایک لفظ غلطی سے یا ارادتاً امج نہ کر دیا گیا ہوتا کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاقلہ پر آتی ہے، جہاں جہاں بندھن جس دن میں وہ بندھا ہوا ہے، وہ پورا جو ادارہ ہے، یہاں تک کہ یہ بھی معین ہے کہ حکومت بھی آئے گی اس میں، حکومت کو بھی دینا پڑے گا، اگر وہ عاقلہ اس کا جو ہے وہ اتنی کفایت نہیں کر سکتا، واقعتاً حالات ایسے ہیں، تو پھر یہ پورا معاشرہ جو ہمارا ہے اس میں ہم بنے ہوئے ہیں، اس ریاست کے اندر ہر جو شہری ہے وہ اس ریاست کے دستور اور قانون کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، اور ہمیں اس دستور اور قانون میں آپس میں باندھا ہوا ہے، تو درجہ بدرجہ جو ہے اس عاقلہ کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، اصل شے کیا ہے کہ جس گھر کا چراغ گل ہوا ہے اس سے کچھ نہ کچھ معاوضہ ملے، اس کی دلجوئی کا کچھ سامان ہو، اس کے لیے اس کے نقصان کی کم سے کم فوری تلافی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، یہ ہے اس کے اندر اصل حکمت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مسودہ زیر بحث تھا صدر ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، دیکھیے اس طرح کی رکاوٹ ہوتی ہے میرے ذہن میں ان دوائیوں کے استعمال سے، کہ ان کا نام جو ہے وہ مشکل زبان پر آیا ہے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا بڑی بحث چلی تھی، عورت کی دیت نصف کیوں ہے، اگرچہ قرآن مجید میں یہ مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہ روایت، سنت، فقہا کا تعامل، تقریباً اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ہے، اور آج جو ہے اس کے خلاف طوفان اس وقت اٹھ گیا تھا، اور بہت اس کے بارے میں جو ہے خواتین اور بیگمات کی طرف سے بڑا احتجاج ہوا تھا، میں نے اس پر ایک دلیل دی تھی، اور جس کے سامنے یہ دلیل دی ہے وہ دم چپ ہو گیا، بات سامنے آ گئی، میں نے کہا دیکھیے مرد جو ہے وہ ارننگ ہینڈ ہے، عورت اسلامی معاشرے میں ارننگ ہینڈ شمار نہیں ہوتی، ایکسپشنل صورت ہو تو اور ہے، وہ کمانے والی نہیں ہے، کمانے والا فرد جو ہے وہ مرد ہے، وہ خاندان کا سربراہ ہے، اس کا نقصان ہوا ہے تو دگنا ہونا چاہیے، اور اگر اس کی جان اس طریقے سے اتفاقاً چلی گئی ہے تو قانون جو ہے منطق کے عین مطابق ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ نصف ہو، اس لیے کہ نقصان مالی اعتبار سے مرد کے انتقال سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے انتقال سے، اس میں بھی کچھ رہ جاتی ہے گنجائش۔ آخری بات جس کا میں نے اشارہ کیا، بلکہ ابھی جو آئے ہوئے تھے کچھ امریکن اور وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے، وہاں ٹی وی کے لیے ریکارڈ کر رہے تھے، میں نے جب یہ بات کہی ہے تو بعد میں وہ کہنے لگے چائے پر جب بیٹھے کہ واقعہ یہ کہ آج بالکل نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ورنہ اس موضوع پر یہ بات کبھی پہلے نہیں ہمارے سامنے آئی۔ میں نے کہا دیکھیے اگر شوہر مر گیا ہے اتفاقت حادثے میں، اس کی دیت عورت کو ملے گی، وہ دگنی ہو گئی، اگر کوئی خاتون فوت ہو گئی ہے اس کی دیت تو مرد کو ملے گی، وہ آدھی ہے، تو عورت کو تو یہاں پر نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، اس کو دگنی مل رہی ہے، مرد کو ملے گی اگر بیوی یا کوئی خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کی جو ہے دیت کس کے پاس گئی، وہ مرد کے پاس گئی، اور اگر مرد شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی دیت کسے ملے گی، اس کی بیوی کو ملے گی، تو عورت تو یہاں پر گین کر رہی ہے بجائے لوز کرنے کے، کہ اس کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی زیادہ ہونی چاہیے، یہ تو چیز جو عام تصور ہے اس کے بڑا صورت حال ہے۔ بہرحال اس موضوع پر تو میں اس وقت صرف یہی عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میں نے یہ آیات آج تلاوت کی ہے تو میں بقیہ آیات کا بھی آج ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اہل ایمان، جب تم کہیں زمین میں نکلو، کسی سفر پر نکلے ہو یا کسی مہم پر نکلے ہو، کہیں کوئی لشکر حضور نے بھیجا ہے، فتبینوا، تو ذرا تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور مت کہا کرو اس شخص سے کہ جو سلام کرے تمہیں یا اسلام پیش کرے، جو اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کرے، تم یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو. فرض کیجئے کہ ایک قبیلہ ہے، دشمن قبیلہ، اس کا ایک فرد ہے، آپ نکلے ہیں اسی کے خلاف مہم لے کر، اسی پر حملہ کرنا ہے، لیکن وہ فرد جو ہے اس سے پہلے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، ٹاکرا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. اب آپ کہتے مسلم نہیں ہو، تم نے صرف جان بچانے کے لیے یہ دھوکہ دے رہے ہو تاکہ آپ اس کی جان بھی لے لیں، اس کا مال بھی لے لیں، یا اسے گرفتار کر لیں تو غلام بنا لیں، اور اس کے پاس اگر کوئی مال ہے تو وہ مال غنیمت بن جائے. یہ چونکہ ٹیمپٹیشن ہوتی تھی، اس لیے ذہن ادھر کام کرتا تھا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں مومن اور مسلم نہیں ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے، ہرگز یہ شکل اختیار نہ کرو. تب تبون عرب الحیات دنیا، تم دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کے طلبگار بن گئے ہو، تم اس گٹھڑی کو دیکھ رہے ہو اس کے پاس ہے کہ اگر ہم اس کو کافر سمجھیں اور اس کو بھی قتل کریں اور گٹھڑی پر بھی قبضہ کریں تو دنیا میں ہمیں نفع ہو جائے گا. تب تبون عرب الحیات دنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بڑی غنیمتیں ہیں، بڑے غنائم تمہیں ملیں گے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اس طرح کا معاملہ نہ کرو، اور دنیا کی حرص میں اور دنیا کے مال کے لالچ کے اندر یہ شکل کبھی اختیار نہ کرنا کہ کوئی شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. یہی واقعہ تھا جو مشہور ہے سیرت کا، کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان سے اسی طریقے سے قتل ہو گیا. وہاں پر مال کا لالچ نہیں تھا، شکل یہ تھی کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے دو بدو، جب وہ بالکل بے بس ہو گیا، اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ جو ہے اس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ہے کہ واقعتاً 99% یہ گمان کرنے کا موقع موجود ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. وہ دوسری شکل میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے احتمالات کم ہوں، لیکن یہاں تو تقریباً 99% تو کہا جا سکتا ہے کہ یقینی بات ہے، مجھ سے لڑ رہا تھا، اب تک مقابلہ کر رہا تھا، جب اوور پاور ہو گیا ہے، جب بے بس ہو گیا تب کلمہ اس نے پڑھا ہے، تو 99% یقین کی بات ہے کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، لہذا انہوں نے تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. دل میں خلش رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کر کہا یہ معاملہ ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اے اسامہ قیامت کے دن کیا کرو گے جبکہ وہ کلمہ جو ہے تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی اسامہ نے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے جو ہے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے بڑے غضبناک انداز میں فرمایا حلا شطر تقلبہ ہوں، تو تُو نے اس کا دل کیوں نہیں چیر کے دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، یعنی یہ کہ یہ اصل میں اظہار ناراضگی ہے کہ کیا تم کسی کا دل چیر کر دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں، جب یہ نہیں کر سکتے تو جو کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کرو. یہ بڑا اہم مسئلہ اسلامی ریاست کا، جب تک کہ ثابت ہی نہ ہو جائے کہ کوئی شخص کافر ہے، یہ بڑی آسان بات نہیں ہوتی کہ جس کو چاہا کافر کہہ دیا، جس کو چاہا غیر مسلم کہہ دیا، بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور اس کے اندر بڑے ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. وہ بات فرمائی، کیونکہ یہاں پر وہ سارا قصہ چل رہا تھا قتل خطا وغیرہ کا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی بھی کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تو تمہارا حال یہی تھا، تم دنیا کے حریص تھے، لیکن اب تو اللہ نے تمہیں ایمان سے نواز دیا ہے، اپنی اس نعمت اور دولت کا جو ہے تو شعور حاصل کرو اور اب اس طرز عمل کو چھوڑ دو. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اچھی طریقے سے چھان بین کرنے کے بعد تو فیصلہ کر لیا جائے. لیکن یہ کہ فوری طور پر کوئی شخص سلام کر رہا ہے آپ کو، اپنا اسلام پیش کر رہا ہے، تو اس کو یہ کہہ دینا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ صحیح نہیں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. اب جو آخری دو آیات ہیں، میں اس سے پہلے چند جو ملکی معاملات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر لوں، اس لیے کہ ان آیات کا جو اس نے اتفاق ہے کہ یہ دونوں مضامین جو آج میرے پیش نظر تھے گفتگو کے، وہ اس رکوع کے اندر وہ آیات جمع ہو گئی ہیں کہ جن کا تعلق ان دونوں پہلوؤں سے ہے. ایک مسئلہ تو مجھے چٹ بھی دی گئی ہے، کوئی خالد صاحب ہیں گلشن راوی سے، کہ یہ پہلے بھی نواز شریف صاحب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ وہ خواتین کی جو خصوصی نشستیں ہیں وہ ہم بحال کر دیں گے، اور اسی کی طرف پیش رفت جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ پیش قدمی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے اس سے پہلے بھی مولانا سمیع الحق صاحب نے ہمت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم ایسا کرنے کی مخالفت کریں گے، لیکن صرف مخالفت کی بات کی تھی، یہ نہیں کہ ہم ڈٹ جائیں گے اور کسی صورت تعاون نہیں کریں گے اگر یہ معاملہ ہوا. آج بھی انہوں نے کم سے کم یہ تو کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن مخالفت تو جیسا کہ اب اس وقت کے حساب کتاب ہے وہ تو یہ کہ مذہبی جماعتوں کے نمائندے تو مرکزی اسمبلی کے اندر کل 15 ہیں، 105 جو ہے باقی جو اور ان کے معاملین آ جائیں گے، ایم کیو ایم بھی آ جائے گی اور آ جائیں گے، اے این پی آ جائے گی، اور ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا ذہن جو ہے وہی سیکولر مزاج ہے، تو وہ تو ایک بہت بڑی ان کے پاس اکثریت ہے. یہ چند لوگ اگر رائے خلاف بھی دے دیں گے تو وہ کوئی نتیجہ خیز ہونے والی بات نہیں ہے، الا یہ کہ وہ یہ اعلان کریں کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو ہم مستعفی ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تم نے دھوکہ دیا اس قوم کو اسلام کے نام پر. یہ کریں تب تو شاید کہ کچھ سوچنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. میں مجھے یاد آ گیا ہے کہ بالکل یہی الفاظ کہے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، ورنہ قرارداد مقاصد کا اس اسمبلی کے حلق سے اترنا بھی آسان بات نہیں تھی. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے اس 20ویں صدی کے نصف میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالا تر اقتدار جو ہے وہ اللہ کا ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اللہ کی حاکمیت اس دور میں، کیسے دقیانوسی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور جب بات ہو گئی یہ قرارداد مقاصد، تب بھی بعض لوگوں نے کہا تھا آج ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اس اسمبلی کے حلق سے یہ قرارداد مقاصد کب اتری؟ جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم لوگ یہ پاس نہیں کرو گے تو میں جاتا ہوں باہر اور کہتا ہوں قوم سے کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا جو اسلام کا نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جب یہ دھمکی آئی ہے تب ہوش ٹھکانے ہوئے تھے. تو ہمارے یہ علماء اور یہ جو بھی اب اس وقت اس آئی جے آئی کے اندر کچھ مذہبی جماعتوں کے نمائندے آئے ہیں، اگر یہ رول اختیار نہیں کریں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ وہ پبلک کو یہ بتا دیں گے کہ صاحب ہم نے تو اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ ان کا جز ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل ہیں، اس حکومت کا ایک حصہ ہیں، لہذا جو بھی کچھ ہوگا اس میں آپ برابر کے حصے دار ہیں، الا یہ کہ آپ استعفی دیں اور باہر نکل آئے. بالکل یہی بات تھی جو میں نے کہی تھی اس وقت جب یہ شریعت بل کے لیے متحدہ شریعت میں ہاتھ بنا تھا. وہاں تو یہ کہ بہرحال سب نے مل کر باہمی اتفاق رائے سے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ 27 رمضان مبارک تک اگر یہ پاس نہ ہوا بل تو پھر یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ایکشن شروع کریں گے، اور اعلان کیے تھے ان لوگوں نے ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے کہ جو اللہ کے دین کو ماننے کو تیار نہیں. لیکن جب وقت آیا سب جواب دے گئے اسمبلیوں کی، اور سینٹ کی سیٹیں انہیں زیادہ کمی معلوم ہوئی بنسبت اس کے کہ وہ شریعت بل کے اوپر اگر وہ پاس نہیں کرتے ہو تو ہم استعفی دے کر باہر جاتے ہیں، اگر یہ کرتے تو ہوش ٹھکانے آتے اس وقت کی حکومت میں. اس وقت تو پیپلز پارٹی چت پڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت وہ چت پڑی ہوئی نہیں تھی. اگر یہ دھمکی ہو گئی ہوتی تو وہ سمجھ لیتے کہ اس سے کس قدر تقویت حاصل ہو جائے گی ایم آر ڈی کو، اور یہ جولو جو صاحب کی حکومت جو ہے اس کا کہیں نام و نشان قدر نہیں آئے گا، اور وہ مجبور ہوتے اس وقت. لیکن یہ کہ یہ ہمت نہیں کی گئی. اسی طرح اگرچہ سمیع الحق صاحب نے کم سے کم یہ کہ خیر کا کلمہ تو کہہ دیا، ابھی کسی اور طرف سے تو مجھے وہ کلمہ بھی شاید میرے علم میں نہ آیا ہو، میری نظر سے نہ گزرا ہو. یہ پچھلے چند دن جو ہے میرے گزرے بھی اسی کیفیت میں ہیں، اخبارات کا اس طرح میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ صرف اس بات پر اکتفا جو ہے کر لینا صحیح نہیں ہے، ان لوگوں کو ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے. اگر افشا غلط ہے تو پھر اس کے اوپر موقف اختیار کرے اور صاف صاف اعلان کریں کہ ہم پھر مستعفی ہوتے ہیں، آپ چن لیجئے اپنے کوئی اور ہی نمائندے، تاکہ باہر آ کر پھر آپ ایک تحریک جو ہے شروع کریں. اس میں جن صاحب نے مجھے رکا دیا ہے، میرا ذہن تو ادھر نہیں گیا تھا، انہوں نے مزید نوٹ کرایا ہے کہ اب ریلوے کے اندر بھی ایئر ہوسٹسز کا بندوبست شروع ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہوائی جہازوں میں سے آپ کم کریں. اب یہ ہر چیز تہذیب وہی، تمدن وہی، سوچ وہی، گھروں کا رہن سہن وہی، اپنے معیارات وہی، تو اسی رخ پر آگے بڑھیں گے چاہے اسلام کے نعرے کتنے لگائیں. یہ صورت دوسری ہے کہ جو آپ جو ایک خاص ٹرین چڑھائی گئی ہے تیز رفتار لاہور اور پنڈی کے درمیان، اب اس میں ایئر ہاسٹسز کی طرح پر وہ اب ریل ہاسٹسز جو ہیں ان کو بھی، ان کا بھی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. دوسری جو اس وقت ملک کے اعتبار سے صورت ہے وہ جو گرانی کا ایک دم شدید دور جو آیا ہے، جس کی ابھی تو پہلی قسط ہے، اس کی تمہید ہوئی ہے، شروعات ہوئی ہے، تیل کے اندر یہ اضافہ، ڈیڑھ گنا قیمت ایک دم ہو جانا، پھر یہ کہ اس کے جو اثرات پڑیں گے، اس کے جو نتائج ہیں، ٹینکر کی جو ہے ہڑتال ہو گئی ہے، ملک کے اندر اگر تیل کی سپلائی نہ ہو تو گاڑی جو ہے آپ کی رک جائے گی. یہ جو صورتحال ہے اس کے دو پہلو سامنے رکھیے. ایک تو میں نے جب یہ حکومت بنی ہے تو پہلی تقریر جو کی تھی میں نے کہا تھا کہ اس حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حالات یہ نہیں ہے کہ ان کے پیدا کر دیں، وہ تو یہ کہ اب یہ کہ بین الاقوامی حالات بھی ہیں، گلف کرائسس ہے، اس کی وجہ سے جو بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا حصہ رشدی آیا ہے. انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، وہ نگران حکومت جو ہے اس نے وہ اپنی کھرڑی بچائی ہے، اور یہ کہ اب یہ اس کے اوپر معاملہ آ گیا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ تھا کہ 25% کریں گے، ہو گیا ہے 40-41%. اس سے بے چینی کا پیدا ہونا لازمی ہے، اور اس میں تو ابھی جو اسپائرل جو ہے اوپر جب جائے گا اور اس کے اندر دوسری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس ملک میں بہت بڑی بے چینی پیدا ہوگی. یہ اس وقت تک تو غنیمت نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے بے حال ہے، بے دم ہے، ابھی تو وہ صدمے کی حالت میں، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی توقع کے بالکل خلاف، تو ابھی تو ہوش میں وہ نہیں آئے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے. لیکن اپوزیشن کا اس دور میں ہمیشہ یہی سلسلہ رہتا ہے کہ جو بھی سچویشن اسے ایکسپلائٹ کر دیں. یہاں کوئی صحیح غلط، حق باطل، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا. یہ جو جدید جمہوریت ہے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے، یہ مغربی جمہوریت ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر ایسے ممالک جن میں کہ ابھی عوام میں شعور نہیں، جو چاہے لوگوں کو جو ہے باور کرا دیں، لہذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے پیپلز پارٹی یا پی ڈی اے. لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس حکومت کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، اور بدقسمتی سے وہی ہتھیار وہ استعمال کرنے کو تیار ہے. اس قوم میں اگر دین کی بنیاد پر اسے اپیل کیا جائے، اس کے اندر ابھی انتہائی جذبہ برآمد ہو سکتا ہے ایثار کا، قربانی کا، فاتح کرنے کا، لیکن وہ ہوگا دین کی بنیاد. اگر آپ کی طرف سے پیش رفت نظر آ رہی ہو کہ دین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس قوم کو آپ آمادہ کر سکتے ہیں قربانی دینے کا. یہ اپنا جو ہے ایک وقت کی روٹی سے بھی کام چلا لے گی. لیکن یہ کہ اگر وہ بھی نظر نہ آئے، وہ کسی قوم کے اندر سے کسی جذبے کو ابھارنے کے لیے جو اس کے باطنی احساسات ہوتے ہیں، جب تک ان کو اپیل نہیں کیا جائے گا، اگر کسی قوم میں وطنیت کا جذبہ ہے تو وطن کے نام پر انہیں پکارا جائے گا، وہ آ جائیں گے. کسی میں نسل کا جذبہ ہے تو نسل کا نعرہ لگایا جائے گا، وہ جمع ہو جائیں گے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کوئی لسانی عصبیت ہے اس کا نعرہ لگائیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ یہ تفصیل سے میں لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان نامی کتاب میں، ہمارے پاس کوئی عصبیت ایسی نہیں ہے جو آل پاکستان بنیاد پر، سوائے ایک مذہبی عصبیت کے. عصبیت کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یہ برا لفظ ہے، عصبیت بری شے نہیں ہے. عصبہ کہتے گروہ کو، جیسے کہ میں نے آج عاقلہ کی وضاحت کی ہے. عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ جو بندھن ہے، معاشرتی بندھن، جو لوگ بنے ہوئے ہیں کسی بنیاد پر، وہ گویا کہ ایک عاقلہ کی شکل اختیار کر لیں. اسی طرح کا لفظ عربی کا اسیر ہے، اسرا، اسرا خاندان کو کہتے ہیں. ہم نے تنظیم کا بیسک یونٹ جو ہے اسرا قرار دیا ہے، اسرا سے اسیر بنا ہے. اسیر کون ہوتا ہے؟ قیدی. تو اسرا بھی وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں بندھے ہوئے ہیں کسی، اب ایک مقصد کی بنیاد پر بندھے ہوئے ہیں، اسلامی انقلاب کے لیے، دین کے لیے جڑ گئے ہیں، وہ ایک اسرا بن گیا. کوئی خونی رشتے کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک. اسی طریقے سے عصبہ جو ہے وہ کہتے ہیں گروہ کو، جمعیت کو. سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ابا جان کو پتا نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ محبت کرتے یوسف سے اور ان سے بھی جو چھوٹے بھائی بنیامین ہیں ان سے، وہ نحن عصبہ، جبکہ ہم ایک گروہ ہیں، جمعیت ہے، ہم دس ہیں، یہ دو ہیں اور چھوٹے ہیں، ان کی تو ابھی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم تو بازوؤں والے ہیں، ہم بازو بنے ہیں اپنے والد کے، لیکن نظر عنایت جو ہے ہمارے والد کی حضرت یعقوب کی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یوسف پر اور اس کے بھائی بنیامین پر ہے. تو عصبہ کہتے ہیں جمعیت کو. عصبیت اسی سے بنا ہے، کسی جمعیت کا اپنے اندر احساس ہونا یہ بری بات نہیں ہے. عصبیت جاہلی بری شے ہے، یعنی آپ اسی کو معیار بنا لے حق و باطل کا، حق بھی اس کے تابع ہو جائے کہ یہ میری عصبیت جو ہے، قومی عصبیت، لسانی عصبیت، یہ حق سے بھی بالا تر، یہاں آ کر وہ عصبیت جاہلی بن جاتی ہے. قبائلی عصبیت بری شے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ حق کے تابع رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہے تو کوئی برائی نہیں. جیسے جمہوریت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے تو کوئی برائی نہیں، لیکن جمہوریت وہ کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بھی بالا تر ہو گئے، کہ عوام کو جو ہے سورنٹی حاصل ہے، جو چاہے قانون بنا دے، یہ کفر ہو گیا، یہ شرک ہو گیا. تو عصبیت جاہلی جو ہے وہ بری شے ہے، وہ کفر اور شرک بن جائے گی. عصبیت بری نہیں ہے، حمیت بری شے نہیں ہے، حمیت جاہلی بری شے ہے. غیرت بری شے نہیں ہے، غیرت جاہلی بری ہے. اتنی غیرت کہ بیٹی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بری شے ہے. لیکن یہ کہ غیرت تو ہونی چاہیے انسان کے اندر. وہ جو پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا، غیرت ہے ادب کی اس جہاں تنگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا. بے غیرت انسان تو کوئی اچھا انسان نہیں، لیکن غیرت جاہلی کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے بھی بالا تر آپ کی غیرت ہو گئی، یہ ہے در حقیقت کے جو کفر اور شرک کے دانے مل جائیں گے. تو اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا، آج پاکستان سطح پر ہمارے پاس کوئی عصبیت نہیں سوائے ایک مذہبی عصبیت کی. لسانی عصبیت ہے، تقسیم کر دے گی سندھیوں کو، پنجابیوں کو، پٹھانوں کو، زبانیں علیحدہ ہیں. نسلی عصبیت ہے، بلوچوں کو، برہویوں کو علیحدہ کر رہی ہے. برہوی جو ہے وہ ایک علیحدہ نسل ہے، ان کی برہوی زبان علیحدہ ہے، بلوچ علیحدہ نسل ہے، ان کی زبان علیحدہ ہے. تو نسلی اور لسانی عصبیت تو تقسیم کرنے والی ہے، جوڑنے والی ایک عصبیت ہے، وہ دینی عصبیت ہے. اگر آپ اس کو اپیل کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو ابھاریں، لیکن یہ ابھرے گا کب؟ جبکہ عوام کو نظر آئے کہ واقعتاً یہ اسلام کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں. اگر یہ احساس ہو اور یہ احساس دلانے میں آپ کامیاب ہو جائیں، اگر اس کی صورت برعکس رہے کہ اب وہ ایئر ہوسٹسز سے ریئر ہوسٹسز آ رہی ہیں اور خواتین وہی مخلوط معاشرہ جس رنگ کا تھا اسی رنگ کا جو ہے ہمیں لے کر چلنا ہے، تو پھر یہ کہ وہی تصور رہے گا کہ یہ بھی وہی کچھ ہے جو پہلے تھے. ہمارے دینی طبقات کا اور جدید تعلیم یافتہ طبقات، اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقات ہی سے ساری ہماری قیادت ہے، بیوروکریسی سول ہو، آرمی ہو، اسی سے. اور مذہبی طبقات نے ہمیشہ ایک بوجھ محسوس کیا ہے ان سے کہ یہ بھی در حقیقت رنگت تمڑی کی رنگت علیحدہ ہے، وہی انگریز، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی تہذیب، وہی ان کا تمدن. آئی سی ایس آفیسر، سی ایس پی آفیسر، نظر آتا ہے کہ وہی کچھ ہے، وہی تمدن، وہی تہذیب. لہذا وہ قرب محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ زمین و آسمان بدل گئے، پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، اب ہم خود مختار ہیں. لہذا ایک خلیج جو ہے ان دونوں طبقات کے درمیان مسلسل ہائی چلی آ رہی. یہ خلیج اگر پاٹ دی جائے، جیسا کہ میں نے یوم اقبال پر بھی جو تقریر کی اس میں تفصیل سے کہا کہ دو حصے ہمارے ہاں ہیں قوم کے، دو خانوں میں بٹی ہوئی ہے قوم، سوچنے سمجھنے والے لوگ جو قیادت کے منصب پر فائز ہیں وہ دو حصوں میں. ایک طرف یہ کہ وہ حصہ جو ہے وہ علماء والا، وہ آپ کو حکومت میں کم نظر آئے گا، ظاہر بات ہے بیوروکریسی میں وہ نہیں ہے، وہ آپ کے پروفیشنلز، ڈاکٹرز، انجینئرز میں نہیں ہے، لیکن عوام سے رابطہ ان کا ہے. ہر مہینے جلسہ عام ان کا ہوتا ہے مسجد کے اندر، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے جمعے کا اجتماع ہوتا ہے. پھر یہ کہ لوگ جو ہے پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے تو کسی نہ کسی عالم دین کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا، لہذا پبلک کانٹیکٹ ان کا زیادہ ہے. اگر آپ نے ان کے تصورات کو نظر انداز کر دیا، ان کے تصورات جبکہ دین کا جز ہے، دین میں پردہ ہے، دین میں مخلوط معاشرت نہیں ہے، اگر ان چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ خلیج جوں کی توں ذہنوں میں بھی، مزاجوں میں بھی وہ حائل رہے گی، اور یہ بنیادیں مرسوس بن کر یہ قوم کھڑی نہیں ہو سکتی. بنیادیں مرسوس بن جائے تو پھر قربانی بھی دیتی ہے، پھر باہر کے دشمنوں سے بھی انسان نمٹ لیتا ہے، اندر بھی کسی کو پھر آسانی کے ساتھ کو رکھنا پیدا کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک عقابی روح پیدا کی جائے اور یہ لوگ منظم ہو کر اور یہ اسی راستے کی طرف پیش قدمی کریں. اس کے ضمن میں اب یہ جو دو آیات آخری ہیں، میں نے عرض کیا تھا ادھر پیش قدمی ہوگی، اولاً تو عوام کے اندر ایک عام جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، اسلام کے ساتھ ایک وابستگی عملی جو ہے ان کے اندر بڑھتی چلی جائے، اور ایک یہ کہ ایک موتمے تعداد میں لوگ ایسے ہوں کہ جو سر سے کفن مانگ لیں کہ ہمارا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ دو کام جب تک نہیں ہوں گے، اور یہ جو درجے ہیں اسلام کے، ان کی طرف یہ آیا مبارکہ اشارہ کر رہی ہے. فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے اور وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. مسلمان وہ بھی ہیں، جیسا کہ بارہا اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جہاد رکن اسلام نہیں ہے. رکن اسلام پانچ ہے ارکان، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت. اگر ایک شخص یہ کر رہا ہے مسلمان ہے، لیکن یہ وہ نچلے درجے کا مسلمان ہوا، یہ ابتدائی درجہ ہے. وہ جو میں نے کہا یہ درجہ تو اس ملک کے اندر بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کا ہوگا تو اسلام کی طرف پیش رفت ہوگی. اس کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کے اندر دینی جذبہ بیدار کیا جائے، اس کے لیے دینی فہم ان کا بڑھایا جائے، انہیں معلوم ہو کہ کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا لازم ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ دوسرے درجے پر بھی فائز ہونے چاہیے، وہ کون ہے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ، تن من دھن لگاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان عوام کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی جب تک کچھ لوگ وہ نہ ہو جو ہمتن لگے ہوئے ہو، تو جذبہ کہاں تو پیدا ہو جائے گا. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ایک گروہ، ایک جماعت معتدل تعداد میں ایسی ہو جو اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنے وسائل، اپنے ذرائع صرف کر دیں اسی کام کے لیے کہ لوگوں میں نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو، خیر کا علم ہو، خیر کی طرف رجحان پیدا ہو جائے، بدی سے انہیں روکا جائے، منع کیا جائے، تبھی تو عوام کے اندر یہ کیفیت ہوگی. لہذا وہ لوگ کہ جو ہم تن ہما وقت، اب ہم تن ہما وقت کا یہ مطلب نہیں کہ 24 گھنٹے آدمی لگاتا ہے، جو بھی اپنی ضروری ہے، معاش کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اس کو بھی پھر جیسے جیسے جذبہ بڑھتا ہے آدمی سکیلتا چلا جاتا ہے. یہ معاشی اور دنیاوی ضروریات ایسی ہیں کہ انہیں آپ ربڑ کی طرح جتنا چاہے کھینچ لیں وہ کھنچ جائیں گے، اور محسوس ہوگا کہ اس سے کم میں تو میں گزارا کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ اس کو سکیلنے پر آ جائیں گے تو اس میں سکڑنے کی بھی بڑی گنجائش موجود ہے. ایک شعر جو ہے بہت ہی پیارا شعر ہے بیدل کا، مرزا عبد القادر بیدل، اور یہ بہت پسند تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، وہ اکثر یہ شعر پڑھتے رہتے تھے. پھر سکانے نیست بیدل ورنہ درکار حیات، آنچما درکار دارے مقصرش درکار نیست. اے بے دل، یہ ہرس جو ہے یہ قناعت نہیں کرنے دیتی، لالچ، زیادہ سے زیادہ اون کرنا، پوزیس کرنا، یہ دولت، یہ سامان، یہ جائیداد، ہرس کانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات. یہ زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا کی یہ جو ہماری جو بھی زندگی ہے اس کی بنیادی ضرورتوں کا جہاں تک تعلق ہے، آنچما درکار داریم اکثرش درکار نیست. ہم نے جن چیزوں کو سمجھا ہوا یہ ضرورت ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ضروری شے نہیں ہے، اکثر اس پرکار نہیں، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی. تو یہ آدمی سکیڑنا چاہے تو سکیڑ سکتا ہے، پھیلانا چاہے تو پھیلا سکتا ہے. جب جذبہ بیدار ہو جائے گا تو کم سے کم تر وقت لگائے اپنی معاش کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے، زیادہ سے زیادہ وقت لگائے وہ دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، تنظیمی تقاضے پورے کرنے ہیں تو وقت لگانا پڑے گا، دعوتی تقاضے پورے کرنے ہیں تو وقت لگانا پڑے گا، دعوت دیں گے کیسے اگر سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سیکھنے کے لیے بھی آپ کو وقت لگانا پڑے گا، یہ وقت کہاں سے آئے گا؟ وہ تو آپ اپنے معمولات کے اندر سے، اپنی ضروریات کے اندر کمی کر کے تبھی تو آپ وقت نکالیں گے۔ لہذا ہم وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ ان لنفس کا علیہ کا حق و ان لزوج کا علیہ کا حق، یہ حقوق ہے، نفس کا بھی حق ہے، آپ کو سونا بھی ہے، آپ کو آرام بھی کرنا ہے، اس کے اندر بھی آدمی جتنا چاہے بڑھا لے، کم کرنا چاہے کم بھی کر لیتا ہے، یہ جذبے کی بات ہے۔ لیکن یہ کہ محسوس ہو کہ اصل جو ہے میری دلچسپی وہ اس کام سے، اصل مقصود و مطلوب یہ ہے، باقی جو کچھ ثانوی ہے یہ بالکل اس کے تابع ہے، دوسرے درجے میں ہے۔ فرمایا یہ دو درجے ہو گئے۔ اب ایک عام مسلمان ہے، فرائض کا پابند ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور وہ حرام سے بچا ہوا ہے، حرام خوری نہیں کر رہا ہے، حلال پر حلال ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ اپنا وقت لگا رہا ہے۔ حلال راستے سے بھی تو زیادہ کمایا جا سکتا ہے اگر زیادہ وقت لگایا جائے، زیادہ محنت سر کی جائے۔ ایک وہ شخص ہے جو حلال اور حرام پر کاربند، فرائض کا پابند، لیکن یہ کہ وہ اب اپنی باقی قوت جو ہے وہ لگا رہا ہے اسی دنیا کو مزید حاصل کرنے کے لیے، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو سکیڑتے ہوئے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنے اوقات، اپنے وسائل و ذرائع ان کو صرف کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو فرمایا لا یستوی، برابر نہیں ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلًا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ان کو کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جانے اور مال کھپاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان پر بہت فضیلت دی ہے کہ جو بیٹھ رہتے ہیں اور وہ نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں۔ اور خاص طور پر یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں جہاد کے معنی قتال ہے، یہ جو مدنی صورت ہے اس میں جو قتال ہے، اب قتال کی شکل بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مطہرہ کے دوران، حیات طیبہ کے دوران جو جنگیں ہوئی ہیں، کسی جنگ میں بھی نفیر عام نہیں تھی کہ ہر مسلمان ضرور نکلے، صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی کہ ہر مسلمان کا نکلنا ضروری ہے۔ اس وقت تو اگر کوئی نہیں نکلا ہے تو گویا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی، لہذا ہی واز براٹ ٹو دی بک، اس کا تو اب محاسبہ ہوا، ایکسپلینیشن کال ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے تشویق تھی، ترغیب تھی، فضیلت تھی، نکلو، اگر نہیں نکلے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ لیکن اس ترغیب کے لیے فرمایا کہ جان لو جو لوگ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جانے اور مال کھپاتے ہیں اور لگاتے ہیں اور ہتھیلی پر جان لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کا درجہ بہت بلند کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، باقی وہ لوگ بھی جو نہیں نکلے، الا یہ کہ نفیر عام ہو، اگر نہیں نکلے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، دوبارہ اس بات کو مزید موقر کرنے کے لیے فرمایا، اور بہت فضل عطا فرمایا ہے، بہت ہی برتری عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین کے مقابلے میں، بہت بڑے اجر عظیم کے ذریعے سے، درجات منہ و مغفرت، اللہ کی طرف سے درجوں کی بلندی اور اللہ کی مغفرت، و رحمت اور اس کی رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو حالات ہمارے جس طرف پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے وہ تو وہی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی۔ اس سے تو یہی ہوگا، قوم کے اندر وہی بے اطمینانی، وہی بے چینی رہے گی، مذہبی عناصر اسی طریقے سے غیر مطمئن رہیں گے، قوم جیسے ڈیوائڈڈ ہے، منقسم ہے، رہے گی۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ پورا موقع ملے گا، پھر تو کھیل ہے، اپوزیشن کا اور حکومت کا کھیل ہے، وہ کھیل کے اندر جو ہے جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اب حکومت کے سامنے، اس کو اپوزیشن جس طریقے سے چاہے گی استعمال کرے گی۔ اگر اس ملک کا خیر مطلوب ہے، راستہ ایک ہی ہے، فیصلہ کل طور پر دین کی طرف پیش قدمی کی جائے، اس انداز میں کی جائے کہ اس ملک کے عوام کو بھی محسوس ہو کہ ہم دین کی طرف رخ کر چکے ہیں، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے رخ کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ایسے ہی پوری قوم کو محسوس ہو کہ اب ہم نے رخ کر لیا ہے اللہ کے دین کی طرف۔ اگر یہ ہوگا تو اس قوم میں سے قربانی کا مادہ ابھرے گا۔
یہ ہر مشکل کو جھیل جائے گی، ورنہ یہ کہ بہرحال بیرونی اندرونی جو بھی اختلافات ہیں، جو دشمنیاں ہیں، وہ بھرپور طریقے پر بروئے کار آئیں گی. ایک مسئلے پر میں اور گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن میں اسے اگلے جمعے کے لیے رکھ رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. یہ چند اعلانات ہیں، نوٹ کر لیجئے. تنظیم اسلامی لاہور کا ماہانہ اجتماع 20 نومبر بروز منگل بوقت مغرب تنظیم کے مرکزی دفتر گڑی شاہوں میں منعقد ہوگا. تمام رفقاء تنظیم نوٹ کر لیں کہ اس میں شرکت لازم ہے. انشاءاللہ کل شام کو درس قرآن ہوگا 36 کے ماڈل ٹاؤن میں بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں، اور سورۃ النازعات انشاءاللہ. اس سے پہلے جو درس ہوا تھا ہم نے سورہ نبا پوری پڑھ لی تھی ایک ہی نشست میں الحمدللہ، کل انشاءاللہ تعالی سورۃ النازعات کا مکمل کا درس ہوگا. الہدا کیسٹ لائبریری مکتبہ ہر جمعے کو اسٹال لگتا ہے، صرف ایک کیسٹ کی سیکورٹی جمع کروا کے مستفید ہو سکتے ہیں آپ. ایک کی جمع کرا دیجئے، پھر ہر جمعے آپ کیسٹ تبدیل کرتے رہیں، لے جائیں، سنیں اور واپس کر دیں. تنظیم اسلامی کا تعارفی اسٹال بھی باہر لگا ہوا ہے، تنظیم کے بارے میں ہر قسم کی معلومات وہاں فراہم کی جائیں گی. ماہنامہ کوثر کا کالا شمارہ آ گیا ہے، یوم اقبال پر جو الحمرہ میں میرا خطاب ہوا تھا اس کا بھی موجود ہے. جسٹس منظور حسین سیال کے والد وفات پا گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. کراچی کے رفیق ہیں ہمارے ناصر انیس، ان کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں. جاوید احمد خان رفیق تنظیم اسلامی لاہور کے ماموں عبدالجبار کئی سال سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں. یہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں چٹیں. عبدالقیوم صاحب کا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ عموماً علیل رہتی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی جائے. ہمارے شکاگو میں مقیم رفیق فہیم الدین چودھری صاحب کے ماموں زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا مغفرت کی جائے. الریاض میں مقیم ہمارے رفیق ہیں محمد اشرف مسیح صاحب، کو دل کے عارضے میں اس وقت مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کریں. ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں سب کے لیے جو فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کی، اور جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے. ایک یہ کہ دو کتابیں جو ہماری شائع ہوئی ہیں، پچھلے جمعے میں میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا. ایک تو میں نے اصل تبلیغی جماعت کے بزرگوں کے لیے کہ غور کریں جس رستے پر وہ چل رہے ہیں اس میں جو بھی ایک پہلو کمی کا ہے اس کو بھی پورا کر لیں تو بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے، اور وہ بھی ان کے بزرگوں کے حوالے سے. مولانا الیاس صاحب کا فکر کیا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی تقریر، یہ ہے جو ہم نے نقل کی ہے کہ آپ جو ہے اس سے ذرا کچھ اور اس کی طرف دوبارہ جو ہے رجوع کریں، اور اس اصل پورے کے پورے کام کو لے کر چلیں کہ جو ان حضرات نے شروع کیا تھا. ایک یہ کہ جماعت اسلامی میں جو اختلاف ہوا تھا 1957-58 میں، جس کی وجہ سے ہماری علیحدگی ہوئی تھی، اس کے کچھ واقعات و حالات جو ہیں وہ کیا تھا، وہ ابھی تک ایک سربستہ راز تھا، ایک گمشدہ باب، وہ کتاب بھی چھپ کر آ گئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ باس ڈال پر موجود ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.